سنیچر 24 فروری کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ افغانستان میں ملک کے مختلف حصوں میں طالبان کے حملوں میں کم از کم 25 فوجی ہلاک۔ ملک میں آئے دن حملوں سے نمٹنے کے لیے افغان حکومت کیا کر رہی ہے؟
افغان سیکیورٹی آفیسرز کا کہنا یہ ہے کہ نئے سیکیورٹی پلان پہ کام کر رہے ہیں اور آپریشنوں میں تیزی لائیں گے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ افغانستان میں یکے بعد دیگرے ملک کے مختلف حصوں میں طالبان نے بم حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک کم سے کم 25 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک دھماکہ دارالحکومت کابل کے ڈپلومیٹک انکلیو میں بھی ہوا۔ تفصیل کے ساتھ سبا ناز۔
افغان حکام نے بتایا کہ افغانستان کے مغربی صوبے فرا میں ایک فوجی چوکی پر حملے کے نتیجے میں 22 فوجی ہلاک ہوئے۔ دارالحکومت کابل میں ایک خودکش بمبار نے سخت حفاظتی حصار میں گھرے علاقے میں خود کو اڑا لیا، جس کے نتیجے میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ صوبہ ہلمند میں شدت پسندوں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی ایک فوجی چوکی پر چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 2 فوجی ہلاک ہوئے۔ طالبان نے حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی میں ان کے 2 سپاہی مارے گئے۔
واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے افغانستان کے لیے نئی پالیسی کے اعلان کے بعد افغانستان میں دہشت گرد حملوں میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے، جبکہ 11 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے ISPR کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق فرنٹیئر کور بلوچستان نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کوئٹہ اور سبی کے مختلف علاقوں میں کارروائی کی۔ ان کارروائیوں کے دوران ایک شخص ہلاک ہوا، جبکہ 11 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ISPR کے مطابق مارا جانے والے شخص عسکریت پسند تھا۔ ان کارروائیوں کے دوران اسلحہ و گولہ بارود بھی برامد کیا گیا ہے۔
پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے انٹرپول کو امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے خط لکھا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق یہ کارروائی سپریم کورٹ کی احکامات کے بنیاد پر کی گئی ہے۔ 15 فروری کو سپریم کورٹ میں میموگیٹ سکینڈل کی سماعت کے دوران عدالت نے سابق سفیر حسین حقانی کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ حسین حقانی پر الزام ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں ہلاکت کے بعد بطور پاکستانی سفیر امریکی افواج کو پاکستانی حکومت کی مدد کرنے کے لیے خط لکھا تھا۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان تشنگی اب بالی ووڈ میں بھی نظر آ رہی ہے۔ ایک سابق پلے بیک سنگر نے پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان کے بالی ووڈ میں کام کرنے پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے عبید ملک۔
بابل سپریو ایک پلے بیک سنگر کے علاوہ کئی ٹی وی شوز کے میزبان بھی رہ چکے ہیں، مگر اب وہ بی جے پی کی حکومت میں مرکزی وزیر ہیں۔ بابل کہتے ہیں کہ پاکستان سرحد پر ہمارے فوجیوں کو گولیوں سے نشانہ بناتا ہے، اس لیے ہمیں بھی ان کے فنکاروں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ فی الحال پاکستانی گلوکار راحت فتح علی خان ان کے نشانے پر ہیں، جنہوں نے فلم ویلکم ٹو نیو یارک میں ایک گانا گایا ہے۔ ہدایت کار شمیر ٹنڈن نے راحت فتح علی خان سے گانا ریکارڈ کرانے کے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے میں صرف انہیں ہی نشانہ نہ بنایا جائے، اگر پوری انڈسٹری پاکستانی فنکاروں سے کام نہ لینے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔
امریکہ میں صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تفتیش کرنے والے دفتر کے سربراہ رابرٹ مولر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر پال مینوفورٹ پر ایک اور مقدمہ دائر کیا ہے۔ خدائے نور ناصر۔
مقدمے میں کہا گیا ہے کہ پال مینوفورٹ نے یورپ سے تعلق رکھنے والے سابق سیاستدانوں کو یوکرائن میں روس کی حمایت یافتہ حکومت کی لابینگ کرنے کے لیے $25 لاکھ سے زیادہ کی رقم ادا کی۔ مقدمے میں پال مینوفورٹ پر امریکہ کے خلاف سازش کرنے، منی لانڈرنگ اور امریکہ میں بیرونی ایجنٹ کو نہ رجسٹر کروانے کے حوالے سے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ مقدمے کے مطابق پال مینوفورٹ نے یورپی سیاستدانوں، جن میں ایک سابق چانسلر بھی شامل ہیں، کو 2012 اور 2013 میں رقم ادا کی۔ اس کے علاوہ ان پر ایک ہیپسبرگ گروپ نامی تنظیم بنانے کا بھی الزام ہے۔
شام میں مشرقی غوطہ میں حکومتی فورسز کی جانب سے فضائی حملے 7ویں روز بھی بدستور جاری ہیں۔ برطانوی ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق گزشتہ ہفتے میں 500 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے 121 بچے ہیں، جبکہ آج ہونے والے تازہ حملوں میں اب تک 20 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہو گئی ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا جنگ بندی کا فیصلہ کرنے کے لیے اجلاس اب سے کچھ دیر بعد متوقع ہے۔ میانمار کی رکھائن ریاست میں واقع شہر ستوے میں 3 بم دھماکے ہوئے ہیں. ستوے شہر میں ایک بم دھماکہ مقامی دفتر داخلہ کے ایک عہدیدار کے گھر میں ہوا جس میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا. ابھی تک کسی گروہ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے, تاہم عسکریت پسند گروہ اراکان آرمی کا تعلق رکھائن ریاست سے ہی ہے. اراکان آرمی نے گزشتہ مہینے ہونے والے احتجاج میں 7 افراد کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
رول ساؤنڈ, کیمرا, ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصر جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پروگرام شروع کرتے ہیں افغانستان سے, جہاں ملک کے مختلف حصوں میں طالبان کی جانب سے یکے بعد دیگرے کیے گئے حملوں میں اب تک افغان حکام کے مطابق 25 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. حکام کے مطابق افغانستان کے مغربی صوبے فرا میں ایک فوجی چوکی پر حملے کے نتیجے میں 22 فوجی ہلاک ہوئے, جبکہ دارالحکومت کابل میں ایک خودکش بمبار نے سخت حفاظتی حصار میں گھرے علاقے میں خود کو اڑایا, جس کے نتیجے میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار.
افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری کے مطابق افغانستان کے مغربی صوبے فرہ میں ایک فوجی چوکی پر حملے کے نتیجے میں 18 فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہوئے. تاہم تازہ اطلاعات کے مطابق اب یہ تعداد 22 ہو چکی ہے اور طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. اس کے علاوہ دارالحکومت کابل میں ایک خودکش بمبار نے سخت حفاظتی حصار میں گھرے علاقے میں خود کو اڑا لیا, جس کے نتیجے میں 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہوئے. ایک عینی شاہد نے بتایا کہ وہ گاڑی چلا رہے تھے جب انہوں نے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی. ان کی گاڑی کی کھڑکیاں بھی ٹوٹ گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ چند لوگ سڑک پر زخمی حالت میں بھی پڑے ہوئے ہیں. ادھر عبد المطلب نے کابل حملے کے حوالے سے آنکھوں دیکھا احوال بتاتے ہوئے کہا,
صبح 8 بجے کے قریب کا وقت تھا جب اس علاقے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا. دھماکے کے بعد پورا علاقہ کالے دھوئیں میں ڈوب گیا.
خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے بتایا کہ افغانستان میں نیٹو مشن کے ہیڈ کوارٹر کے پاس ہونے والے حملے میں مرنے والوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے. اس کے علاوہ صوبے ہلمند میں شدت پسندوں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی سے ایک فوجی چوکی کو ہدف بنایا. حملے میں 2 فوجی ہلاک ہوئے. گزشتہ ماہ بھی کابل میں متعدد خودکش حملے کیے گئے. ایک حملے میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے. اس حملے سے ایک ہفتہ قبل 4 امریکیوں سمیت 20 افراد جانوں سے اس وقت ہاتھ دھو بیٹھے تھے جب دھماکہ خیز مواد سے لدی ایک ایمبولینس ایک پولیس چوکی کے قریب دھماکے سے اڑا دی گئی تھی. اس حملے کی ذمہ داری بھی طالبان نے قبول کی تھی. افغانستان میں حالیہ عرصے میں اس طرح کے حملوں کے تناظر میں خیال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے افغانستان کے لیے نئی امریکی پالیسی کے اعلان کے بعد سے افغانستان بھر میں طالبان کے حملوں میں شدت آئی ہے. افغانستان میں طالبان کے علاوہ خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم کی کارروائیاں بھی جاری ہیں.
افغانستان میں حملوں کی تفصیلات بتا رہی تھیں نازیہ گلزار. اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کابل میں بی بی سی افغان سروس کے نامہ نگار سید انور سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا افغانستان میں اس پر بات ہو رہی ہے کہ آخر ان حملوں کو, اس تشدد کو کیسے روکا جائے. کیا کسی نئے حل کے بارے میں سوچا جا رہا ہے یا پہلے کی طرح ہی ہوگا کہ حملہ ہوا اور پھر چند روز بعد سب بھول گئے؟
ایک مہینے پہلے جو حملے ہوئے تھے کابل میں, اس کے بعد افغان حکومت نے کابل اور افغانستان کے مختلف علاقوں میں ایک نئی سیکیورٹی پلان بنانے کی بات کی ہے اور اس نئی سیکیورٹی پلان پر کام ہو رہی ہے. بظاہر کابل میں نئی سیکیورٹی پلان کی کچھ ارینجمنٹس دیکھنے میں آ رہا ہے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی انتظامات زیادہ ہو چکی ہے. تو افغان حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی پلان کے ساتھ ساتھ مختلف صوبوں میں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کریں گے. تازہ ترین جو آپریشن شروع ہوئی ہے افغان وزارت داخلہ اور دفاع کے مطابق بلخ صوبے میں اور بغلان میں گزشتہ روز دو بڑے آپریشن شروع کیے گئے ہیں. تو افغان سیکیورٹی آفیسرز کا کہنا یہ ہے کہ ایک نئے سیکیورٹی پلان پہ کام کر رہے ہیں اور آپریشنوں میں تیزی لائیں گے.
ٹھیک ہے, آپ نے دو علاقوں کا ذکر کیا, یہ بتائیے کہ اس وقت افغانستان میں وہ کون سے علاقے ہیں جہاں تشدد زیادہ ہو رہا ہے اور جو حکومت کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں؟
مختلف علاقوں میں جنگ جاری ہے, لیکن گزشتہ دو دنوں میں مغربی صوبہ فراہ میں لڑائی میں تیزی آئی تھی اور ہلمند میں گزشتہ رات اور آج صبح طالبان نے دو خودکش حملے کیے. افغان وزارت دفاع نے تصدیق کیا ہے کہ مغربی صوبے فراہ میں ضلع بالا بلوک میں گزشتہ رات جو لڑائی ہوئی تھی اس میں 18 افغان فورسز مارے گئے ہیں اور طالبان کی بھی بڑی جانی نقصان ہو چکی ہے. اس طرح کے حملوں کے علاوہ مختلف علاقوں میں لڑائی کی رپورٹس آتے رہتے ہیں.
اچھا, جب بھی اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو الزام پاکستان پر لگتا ہے, یہ بتائیے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں اب افغانستان میں کیا سوچ پائی جاتی ہے؟
اس حوالے سے گزشتہ دو سالوں سے افغان حکومت کی موقف بظاہر بہت صاف ہے. افغان حکام کا کہنا ہے کہ طالبان سے مذاکرات سے پہلے اس کی ضرورت ہے کہ افغان حکومت پاکستان سے مذاکرات کریں, کیونکہ طالبان کا کنٹرول پاکستان کے ہاتھ میں ہے. جب تک پاکستان سے مذاکرات نہ ہو تب تک طالبان کے ساتھ مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہوگا. ابھی تک بھی یہ موقف ہے, لیکن مجموعی طور پر افغانستان میں افغان حکام اور تجزیہ نگاروں کا تصور اور خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان چاہے افغانستان میں قیام امن کے راستے بہت آسانی سے ہموار ہو سکتے ہیں, کیونکہ افغان حکام کے بقول طالبان کی لیڈرشپ پاکستان میں موجود ہیں, اور اگر طالبان کے بڑے لیڈرشپ جو قطر میں ہیں وہ بھی مذاکرات کے لیے پاکستان آ سکتے ہیں. تو اس لیے افغان حکومت کا موقف یہ ہے کہ اگر پاکستان چاہے تو جنگ کے خاتمے اور امن مذاکرات کے لیے راستے ہموار بآسانی ہموار ہو سکتے ہیں.
کابل سے تفصیلات بتا رہے تھے بی بی سی افغان سروس کے نامہ نگار سید انور. افغانستان میں اس طرح کے حملوں کے بعد پاکستان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور عالمی سطح پر پاکستان پر دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے. اس ہفتے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کی جانب سے اقوام متحدہ کی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی گئی جس کا مقصد پاکستان کا نام دہشت گرد تنظیموں کے مالی معاملات پر کڑی نظر نہ رکھنے اور اس سلسلے میں عدم تعاون کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل کیا جانا تھا. ایف اے ٹی ایف کے تین روزہ اجلاس کے بعد گزشتہ روز جاری ہونے والے اعلامیے میں فی الحال پاکستان کا نام ان ممالک کی فہرست میں شامل تو نہیں کیا گیا, لیکن بعد ازاں سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق پاکستان کو دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اقدامات کرنے کی جون تک مہلت دی گئی ہے. اگر پاکستان اس دوران یہ اقدامات کرنے میں ناکام رہا تو پاکستان کا نام اس فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے. اس اجلاس میں ایک غیر معمولی بات یہ ہوئی کہ امریکہ کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کو دو مرتبہ ووٹنگ کے لیے پیش کیا گیا اور دوسری مرتبہ چین اور سعودی عرب پاکستان کے دو روایتی دوست ملکوں نے خاموشی اختیار کر لی, جس کے بعد یہ طے پایا کہ پاکستان کو 3 ماہ کی مہلت دی جائے. اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ڈان اخبار سے منسلک سینئر صحافی خلیق قیانی سے بات کی جو اقتصادی اور معاشی امور پر رپورٹنگ کرتے ہیں. بات شروع کرتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں ہوا کیا؟
سر, جو بیسیکلی جو ہماری انفارمیشن ہے یہاں پہنچ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے کچھ 2 دن پہلے جو ووٹنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان کو انہوں نے مطلب پاکستان کے اگینسٹ نہیں تھا.
اچھا,
دوبارہ یو ایس نے اس کو ایک ری ووٹنگ کے لیے اپلائی کیا. جب ری ووٹنگ ہوئی تو پاکستان کے پہلے جو 3 دوست تھے ان میں سے ایک باقی رہ گیا.
اچھا,
دو جو ہیں وہ انہوں نے سپورٹ نہیں کیا دس stood silent. تو اس کی وجہ سے اب سچویشن میرا خیال ہے اس طرح کی ہے کہ پاکستان کو ابھی اس میں گرے لسٹ میں ڈالا تو نہیں ہے, لیکن 3 مہینے کا ٹائم ہے جس کے دوران ان کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ وہ جو چیزیں انٹرنیشنل باڈیز کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر ہم میٹ نہیں کرتے تو پھر موو کر جائیں گے. اور اس دوران اس کو جو اسیس کیا جائے گا کہ جو ان کی وہ پارٹنر آرگنائزیشن ہے پاکستان کے لیے اس ریجن کے لیے, وہ اس کو سرٹیفائی کرے گی کہ اس نے وہ کیا یا نہیں کیا.
ٹھیک, آپ نے 3 مہینے کا ذکر کیا, تو یہ بتائیے کہ ایف اے ٹی ایف پاکستان سے اصل میں چاہتا کیا ہے کہ وہ جون تک وہ کیا کرے؟
بیسیکلی جی اس میں یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 1267 جو یو این ٹی وہ ہے ریزولوشن, اس کے تحت یو این کی طرف سے جتنی بھی پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کو نیگیٹو اس میں ڈالنا ہے, یعنی ان کو بین کرنا ہے پاکستان میں بھی, اور ان کی فنڈنگ, ان کے جو سسٹم ہے یہاں پہ یا ان کے جو پیرافرنیلیا ہے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے.
اچھا,
تو مین چیز تو یہ ہے, اور اس میں پاکستان نے آف لیٹ کیا تو تھا, لیکن چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اکثر آپ کو ابھی گورنمنٹ کے خلاف جو جلوس ہیں ان میں بھی نظر آ جاتے ہیں, جو پاکستان کے جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان میں بھی وہ نظر آتے ہیں, تو اس سے امپریشن یہ جاتا ہے کہ لپ سروس تو ہو رہی ہے جو, لیکن جو افیکٹو آن گراؤنڈ جو ہے وہ ان کی موومنٹ یا جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر کوئی قبضہ نہیں ہے, تو یہ امپریشن اس طرح کا جاتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو اس کی پرائز میں رحلت پے کرنی پڑتی ہے.
اچھا, اس بارے میں ابہام کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ ایف اے ٹی ایف کی جانب سے پاکستان کو اس فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے, اور حکومتی وزراء جو ہیں وہ بھی خاموش رہے یا مبہم باتیں کرتے رہے, ایسا کیوں تھا؟
میرا خیال ہے اس کی جو مین وجہ وہ یہ تھی کہ جو بھی اناؤنسمنٹ تھی وہ آنی چاہیے تھی ایف اے ٹی ایف کی طرف سے.
اچھا,
تو ابھی چونکہ ان کا فائنل ڈیسیژن ابھی ہوا نہیں تھا, تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ درمیان میں ایف اے ٹی ایف نے ایک کلیریفیکیشن دی, انہوں نے کہا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں نہیں ڈالا گیا, جبکہ باقی لوگ کچھ ہمارے ریجن میں کچھ نیوز پیپرز ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ڈال دیا ہے کچھ اس قسم کے, اور پاکستان کے جو فارن افیئرز کے منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جی نہیں ڈالا گیا اور ہمیں ریپریو مل گیا 3 مہینے کے. بیسیکلی یہ اناؤنسمنٹ شوڈ ہیو کم فرام دی ایف اے ٹی ایف, ناٹ پاکستانی منسٹر یا پاکستانی آفیشلز کی طرف سے. تو میرا خیال ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا کنفیوژن ہوا کہ جو چیز انہوں نے اناؤنس کرنی تھی وہ پہلے ایک ذمہ دار پوزیشن سے پاکستان کی طرف سے آئی تھی, جس کی وجہ سے تھوڑی سی امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہوئی.
اچھا, یہ بتائیے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے, کیا کہا جائے کہ وہ ناکام ہوئی یہاں پر, کیونکہ چین اور سعودی عرب بھی جو ہے آخر وقت میں پاکستان کا انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا؟
ایک چیز بڑی کلیئر ہے, اس میں ہم فارن پالیسی کو کہیں یا جو کوئی بھی پالیسی جو پاکستان کی ہے, جو مین ڈرائیورز ہیں فورسز کے, وہ اگر اس چیز کو کمٹ نہیں کریں گے, میرا خیال ہے چائنا نے ان کو پہلے کچھ عرصہ پہلے ان کو انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہر ایشو پہ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں, پاکستان کے ہر معاملے میں سپورٹ کر سکتے ہیں, چیزوں کے اوپر وہ ویٹو بھی کرتے رہے ہیں.
جی,
لیکن ان چائنا سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جماعت الدعوہ یا اس طرح کی کوئی ریلیجیس آرگنائزیشن جس کے اوپر پوری دنیا کو کوئی ایشوز ہوں اس کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو, ایکسٹریمزم کے ساتھ چائنا بھی تو نہیں کھڑا ہونا چاہے گا.
اور دوسری طرف سعودی عرب سے بھی توقع تھی کہ وہ پاکستان کا ساتھ دے گا, لیکن انہوں نے بھی اس
یہ سرپرائزنگ ہے یہ چیزیں جو ہے نا, یہ مرحلہ اب آئندہ چند دنوں میں سامنے آنا شروع ہوں گی کہ پاکستان نے تو سعودی عرب کو آؤٹ آف دی وے جا کے اپنے ٹروپس بھی دیے ود دی ایکسپیکٹیشن کے پرہیپس پورے جو مڈل ایسٹ اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ کریں گے, لیکن ایٹ لاسٹ مومنٹ ہم نے دیکھا کہ اس ٹروپس کے باوجود ادھر سے وہ نہیں ہوا. یہ وہ چیزیں جو ابھی چونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سچویشن بڑی نازک سی صورت حال, آئندہ چند دنوں میں جب چیزیں کھل کے تھوڑی تھوڑی سامنے آنا شروع ہوں گی, اس وقت تک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفیشلی کوئی اس سبجیکٹ کے اوپر بول نہیں رہا.
یہ تھے سینئر صحافی خلیق کیانی. اگلی خبر کے لیے لاہور چلتے ہیں, جہاں حال ہی میں ایک سینئر بیوروکریٹ کی گرفتاری کے بعد صوبائی حکومت کے چند افسران کی جانب سے سخت رد عمل دیکھنے میں آیا ہے. صوبائی حکومت ان کی گرفتاری کے عمل کو نیب کی جانب سے اختیارات سے تجاوز قرار دے رہی ہے, جبکہ حزب اختلاف کی جماعتیں حکومت کو کرپشن چھپانے میں ان کی معاونت کے الزامات عائد کر رہی ہیں. لاہور سے نامہ نگار عمر دراز.
پاکستان میں پنجاب کی صوبائی حکومت اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو لاہور کے درمیان صوبائی حکومت کے ایک سینئر آفیسر کی گرفتاری کے بعد پیدا ہونے والا تناؤ تاحال قائم ہے. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سابق ڈائریکٹر جنرل اور قائد اعظم تھرمل پاور کمپنی کے سربراہ احمد چیما کو رواں ہفتے گرفتار کیا گیا تھا, جس کے بعد جمعرات کے روز انہیں 11 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ احمد چیما پر آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں کرپشن اور رشوت لینے کے الزامات ہیں۔ ان کی گرفتاری کے فوراً بعد صوبائی حکومت نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے نیب پر اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ تاہم نیب کے ترجمان کی طرف سے اس کی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ احمد چیما کے خلاف ان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ دوسری جانب ان کی گرفتاری کے بعد حکومت پنجاب کے چند سینئر ترین افسران کی جانب سے بھی انتہائی رد عمل سامنے آیا۔ پنجاب ایڈمنسٹریٹو سروسز کے 100 سے زائد افسران کا اجلاس لاہور میں بلایا گیا، جہاں احمد چیما کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا گیا، جبکہ ان کی گرفتاری کے دوسرے روز کئی افسران کی دفاتر سے غیر حاضری کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ تاہم صوبہ پنجاب میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے اس رد عمل پر صوبائی حکومت اور بیوروکریسی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر پنجاب اسمبلی میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ احمد چیما کے خلاف شفاف تحقیقات کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔
دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں کہ صاف شفاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے، اگر انہوں نے نہیں کیا تو ان کو آزاد کر دینا چاہیے عزت کے ساتھ۔ ہم کوئی اس بیوروکریٹ کے، اس کی کوئی ذات کے خلاف نہیں ہے، اس کے ایکٹ کے خلاف ہے، اس کے عمل کے خلاف ہے۔ جس طرح سے وہ وزیر اعلیٰ کو یوز کر رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ ان کو یوز کر رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔
پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان سے ان کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کی کوشش کی گئی، تاہم ایسا ممکن نہیں ہو پایا۔ تاہم مقامی ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مبینہ طور پر احمد چیما کی گرفتاری کی وجوہات ظاہر کیے بغیر انہیں اٹھایا گیا۔ دوسری جانب صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے لاہور میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے ہمیشہ کرپشن اور کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی کی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر احمد چیما کے خلاف شواہد موجود ہوئے تو حکومت ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے سینئر صحافی عارف نظامی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ احمد چیما کی گرفتاری کے بعد پنجاب میں بیوروکریسی کی طرف سے کام بند کر دینا کیا درست اقدام تھا؟
یہ بیٹھے ہوئے انہوں نے لیبر یونینز کو بھی آج بیچ میں انوالو کر لیا، یہ کوئی اچھا پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ جب سیاستدانوں کی نیب میں پیشیاں ہوتی ہیں، نواز شریف صاحب تو روز پیش ہو رہے ہیں اور کئی بزنس مین جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں، انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، پری بارگین بھی کی، آج سے نہیں مشرف کے دور سے جبکہ نیب بنی تھی۔ اب اگر کسی سرکاری اہلکار کو، سینئر افسر کو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے تو یہ چیخ پکار اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کے یا چیف منسٹر کے وہ بلو آئیڈ وائز میں سے ہیں، ان کے پاور پروجیکٹس جو قائد اعظم سولر پارک ہے اس کے رہے ہیں یا سی ای او وغیرہ تو یا ہیں، بلکہ اس میں ایک قسم کی پنجاب گورنمنٹ اور یہ جو بیوروکریسی ہے لگتا ہے جیسے ایک ہی صفحے پہ ہوں۔
اچھا عارف صاحب، یہ بتائیے کہ کیا یہ درست ہے کہ پنجاب کی بیوروکریسی کی طرف سے نیب کے چیئرمین کے اختیارات کم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو آرڈیننس کے ذریعے قانون میں ترمیم لانے کی تجویز دی جا رہی ہے؟
یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہوگا تو اس کی بڑی شدید ریزسٹنس ہوگی، کیونکہ ملک میں ایک ماحول بنا ہوا ہے جس میں عام طور پہ جو رائے عامہ ہے، خاص طور پہ جو میڈیا ہے
جی،
وہ بے لاگ احتساب کی بات کرتا ہے۔ خود شہباز شریف صاحب اکثر کہتے ہیں کہ جی میں خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، تو اگر ان کے ایک بیوروکریٹ کو گرفتار کیا ہے، اگر اس کی زیادتی ہو رہی ہے تو ان کو اس کی اپیل کر کے کسی عدلیہ سے ان کی بیل کرانے چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ جو سارا جو کچھ ان کے خلاف مواد ہے، ایویڈنس ہے، وہ سامنے لانا چاہیے تاکہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کہ ان کو ایسے ہی وکٹمائز کیا جا رہا ہے کہ دیر آر سیریس چارجز آف کرپشن اگینسٹ۔
آپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا، لیکن یہ بتائیے کہ اگر ایک سرکاری افسر کے خلاف بدعنوانی کے الزامات ہیں تو اس کے احتساب کرنے پر اعتراض کیوں؟
ایک تو بیوروکریسی جو ہے پاکستان کی، اپنے آپ کو جو ڈی ایم جی گروپ ہے، یہ بھی ڈی ایم جی سے ہیں فارمر سے، اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں اور احتساب سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ پھر جو اگر ان کو سیاسی پچھپنائی بھی حاصل ہو اور جو کہ اس معاملے میں لگتی ہے، تو پھر وہ بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایک زمانے میں مصطفیٰ خار کے زمانے میں پولیس نے ہڑتال کر دی تھی تو اس کا بڑا شور ہوگا ہوا تھا۔ اگر بیوروکریسی ہڑتال کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو حکومت خود اپنے انتظامیہ کو مفلوج کرنے والی بات ہے۔
تو آپ کے خیال میں اب آگے کیا ہوگا؟
آگے میرے خیال سے دیکھیں، اگر تو وہ نیب کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس میں کامیاب بھی ہوں گے، وہ اس میں اعلیٰ عدلیہ بھی اس کو سرکمونٹ کر سکتی ہے، और इनको कम से कम जो सारा एविडेंस है इनके सामने उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। हो सकता है कुछ बातें ठीक हो, बात यह कि नैब की उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो मेरा ख्याल है नहीं है, लेकिन ये सही बात है कि गिरफ्तारी वाला इंतहाई कदम अगर ना उठाया जाता तो बेहतर था कि इल्ज़ाम साबित हो रहे पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता और इन द मीन वाइल उनको कोई और तरीके हैं, ECL है कोई और तरीके हैं। गिरफ्तारी पहले एक जो भी मुल्ज़िम है आदमी उसको आपने गिरफ्तार कर लिया तो आगे क्या सजा देंगे उसको।
یہ تھے لاہور سے سینئر صحافی عارف نظامی۔ سربین ابھی جاری ہے۔
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے سامع؟
لکھتے ہیں ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا، بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
اب سنتے ہیں کھیلوں کی تازہ ترین خبریں سبا ناز سے۔
پاکستان سپر لیگ کے تیسرے دن آج 2 میچ شیڈول ہیں۔ پہلے میچ میں پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائٹیڈ کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز بنائے ہیں۔ کامران اکمل نے نصف سینچری سکور کی اور 53 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ یوں اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم کو جیت کے لیے 177 رنز کا ہدف ملا ہے۔ آج کا دوسرا میچ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستانی فاسٹ بالر جنید خان نے گزشتہ رات ملتان سلطان کی طرف سے لاہور قلندرز کے خلاف میچ میں ہیٹرک کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہیٹرک کی بال کرنے والے تھے تو ان کے ذہن میں کیا تھا؟ جنید خان کا جواب،
فیلنگ تو نارمل تھی کیونکہ بینگ اے پروفیشنل آپ کو جو بھی ہوتا ہے نا آپ کی ڈسکشن وغیرہ ہوتی ہیں، تو میں نے شعیب بھائی کو یہی کہا تھا کہ بھائی میں یہ بال کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس نے یہی کہا تھا کہ بڑے دل سے کر اور جو آپ کی اسٹرینتھ ہے وہی کر۔ اسی ٹائم یہ تھا بال سکیٹ ہو رہا تھا تو کوشش یہی کی کہ باڈی پہ بال کر لے اور وہ آؤٹ ہو۔
جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چنگ میں جاری سرمائی اولمپکس کے 15ویں دن آج 6 میڈلز کا فیصلہ ہوگا۔ یہ میڈلز سکینگ، کرلنگ، آئس ہاکی، سنو بورڈنگ اور اسپیڈ اسکیٹنگ کے مقابلوں میں دیے جا رہے ہیں۔ برطانیہ نے ونٹر اولمپکس میں ریکارڈ 5واں میڈل جیتا ہے۔ مردوں کے سنو بورڈنگ مقابلوں میں برطانیہ کے بلی مارگن نے کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ برطانیہ نے ونٹر اولمپکس کی تاریخ میں 5 میڈلز پہلی بار حاصل کیے ہیں۔ ادھر ناروے نے بھی سرمائی اولمپکس میں ریکارڈ 38 میڈلز جیت لیے ہیں۔ الپائن اسکینگ مکس ٹیم مقابلوں میں ناروے نے گولڈ میڈل جیت کر امریکہ کے 37 میڈلز کا ریکارڈ توڑ دیا ہے جو اس نے 2010 کے ونٹر اولمپکس میں قائم کیا تھا۔ دبئی ٹینس چیمپئن شپس کا فائنل آج روس کی ڈاریا کے ساتھ کینا اور یوکرین کی الینا سویٹولینا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل میں انسیڈڈ ڈاریا کے ساتھ کینا نے ومبلڈن چیمپئن اور سیکنڈ سیڈ گاربین موگروزا کو حیران کن شکست دے کر فائنل میں کوالیفائی کیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز۔ یہاں میں آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی چند خبروں کے بارے میں بتا دوں۔ برطانیہ کی ایک شہری کا الزام کہ مسجد الحرم کے گارڈ نے جنسی طور پر ہراساں کیا، اور ایک تازہ ترین سروے کے مطابق فرانس میں خواتین کی کل آبادی میں سے 12% خواتین کو کم از کم ایک مرتبہ ریپ کیا جا چکا ہے۔ ان خبروں کو پڑھنے کے لیے bbcurdu.com آئیے۔ سربین کا نصف آیا ہے، سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ تہمینہ قریشی سے۔
افغانستان میں طالبان نے 3 خودکش حملے کیے جس میں 25 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک دھماکہ دارالحکومت کابل کے ڈپلومیٹک انکلیو میں بھی ہوا ہے۔ شام میں مشرقی غوطہ کے علاقے میں حکومتی فورسز کی جانب سے بمباری 7ویں روز بھی جاری ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 500 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں 121 بچے شامل ہیں۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے انٹرپول کو پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی درخواست بھیجی ہے۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر پال مینوفورٹ پر منی لانڈرنگ اور بیرونی ایجنٹ کے ساتھ ملوث ہونے کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ میانمار کی رکھائن ریاست میں واقع شہر ستوے میں 3 بم دھماکے ہوئے ہیں جس میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں اسلام آباد سے تہمینہ قریشی۔ اب ذکر خیبر پختونخوا کا، جہاں صوبائی حکومت نے جنگلات کی رائلٹی میں پہلی مرتبہ خواتین کو بھی حصہ دار بنا دیا ہے اور اس کا آغاز دور افتادہ ضلع چترال سے کیا گیا ہے۔ چترال کے سب ڈویژن درویش میں اب تک ہر گھر کے صرف مردوں کو حصہ دیا جاتا تھا، لیکن اب خواتین کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں یہ مالاکنڈ میں بھی شروع کیا جائے گا۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
ضلع چترال میں مقامی انتظامیہ، محکمہ جنگلات اور مقامی حکومتوں کی خواتین کونسلرز کے درمیان اجلاس منعقد ہو چکے ہیں، جن میں خواتین کو رائلٹی میں حصہ دار بنانے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر چترال ارشاد سوڈر نے بی بی سی کو بتایا کہ جنگلات سے ہونے والی آمدن میں 60% مقامی کمیونٹی اور 40% حکومت کا حصہ ہوتا ہے۔ مقامی کمیونٹی میں اب تک خاندان کے صرف مرد افراد کو ہی حصہ ملتا تھا، خواتین اس میں شامل نہیں تھیں۔
تو اس کا جو ہے آئی تھنک دیٹ وڈ بی ان تھاؤزنڈز آف وومن وڈ گیٹ بینیفٹ۔ اور اس میں میں چھوٹا آپ کو مثال دوں کہ ہاؤس ہولڈ کا جو شیئر آتا ہے، کئی گاؤں میں جو ایک ہاؤس ہولڈ کا جو شیئر ہے جس میں صرف میل ممبر کاؤنٹ ہوتے تھے، اس میں جو ہے وہ 2-3 لاکھ روپے ایک گھر کا ہوتا تھا جس میں صرف میل ممبرز تھے۔ تو جب ایک اس میں فیمیلز بھی شامل ہوں گی تو اس کی ری ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ تو اس ٹائم ہمارے پاس اراؤنڈ 150 ملین روپیز جو پڑے ہوئے ہیں اکاؤنٹ میں جو ہم نے ڈسپرس کرنے ہیں۔
سب ڈویژن دروش سے تعلق رکھنے والی ایک سرکاری خاتون افسر سید گل کیلاش نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ خواتین کی بہتری کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ ہے اور اس سے مقامی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس علاقے میں ایسی خواتین ہیں جن کے شوہر اور بیٹے نہیں ہیں۔
میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی سٹوری بتا دوں۔ میرے بھائی کا جب بیٹی ہوئی تھی تو انہی دنوں جو ہیں یہ ریالٹی جو ہے یہ گاؤں میں تقسیم ہو رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو سارے گاؤں میں میرے جتنے بھی رشتہ دار تھے وہ میرے ماں باپ کو مبارکباد دینے کے بجائے ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے گھر میں جو جی تمہارے تو بیٹی پیدا ہوئی ہے ورنہ تم ریالٹی میں حصہ دار ہوتے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ایک خواتین کو اس کی اسٹیٹس معاشرے میں اس کو ایک اسٹیٹس مل رہا ہے۔
مقامی صحافی گل حماد فاروقی نے بتایا کہ دروش کے علاقے میں گھنے جنگلات ہیں جو بروغل تک پھیلے ہوئے ہیں۔
اس سے یہ ہوگا کہ خواتین کو اگر فارسٹ رائلٹی کا پیسے مل جائے تو یہاں پہ ہم کو پتہ کہ چترال میں گیس نہیں ہے، بجلی کی بھی حالت یہی ہے، تو خواتین گھر میں کھانا پکانے کے لیے یا گھروں کو گرم کرنے کے لیے لکڑی جلاتے ہیں۔ تو ان کو اگر یہ پیسے مل گیا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ لکڑی جلانے کی بجائے گیس سلینڈر استعمال کرے گا، اور اسے ان کی دوسرے ترقیاتی کام جو ہے، خواتین کی دستکاری سینٹر ہے یا چھوٹے موٹے جو بھی ترقیاتی کام ہے وہ ان کی تنظیمات کو وہ کر سکتے ہیں۔ اور اسے یہ کہ جنگلات کو بہت فائدہ ہوگا، اس کی بچت میں کافی اچھی ایک پیش رفت ہے۔
مقامی انتظامیہ کے مطابق ماضی میں کمیٹی لوگوں میں رقم تقسیم کرتی تھی جس سے مقامی لوگوں تک ان کا حق نہیں پہنچ پاتا تھا۔ یہ فیصلہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے دور افتادہ علاقوں میں آباد لوگوں کو ان کا حق پہنچانے کے لیے اور خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے کیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سے گیس اور تیل کی پیداوار ہوتی ہے، لیکن اب تک ان علاقوں کے بارے میں اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
خیبر پختونخوا میں خواتین کو با اختیار بنانے کی ایک کوشش۔ اب چلتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان، جہاں ساحلی شہر گوادر میں پانی کا بحران بدستور جاری ہے۔ شہر میں پانی کے بحران کے حل کے لیے پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے گوادر میں لوگوں کو شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک یعنی اقتصادی راہداری کے تحت جو منصوبے چل رہے ہیں، گوادر ان کا اہم مرکز ہے، لیکن گوادر کو اس وقت پانی کے بحران کا سامنا ہے۔ اگرچہ گوادر میں پانی کا مسئلہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، لیکن گزشتہ 3-4 سال سے یہ مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہو گیا ہے۔ پانی کی قلت کی وجہ سے گھروں میں سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا خواتین کو کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے گوادر سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کا فون پر کہنا تھا۔
گوادر میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے،
جو غریب لوگ طبقے کے لوگ ہیں جن کے گھر گلیوں میں ہیں ان کو پانی بالکل نہیں مل رہے ہیں، گوادر خاص کر گوادر شہر گوادر کے علاقے کے لوگ پانی کے لیے بوند بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔
ضلع کونسل گوادر کے رکن درمامن نگوری کا کہنا ہے کہ پانی کی قلت کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔
شہر میں تو پانی کی بڑی شارٹیج ہے، یہ لوگ بہت پریشان ہیں یہاں پانی کے لیے۔ لوگوں کی جو گنجائش ہے پانی کی، کم از کم گوادر شہر میں تو کم از کم پر ڈے 25 لاکھ جو ہے گیلن پانی کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو جو ہے پانی کے ابھی جو دے رہے ہیں تو بہت کم، کم از کم 10-12 لاکھ گیلن دے رہے ہیں۔
گوادر میں پہلے پانی کا انحصار بارشوں پر ہوتا تھا۔ درمامد نگوری کا کہنا ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے پانی کے مسئلے کے مستقل حل کے لیے سمندر کے پانی کو صاف کرنے کی پلانٹ کو ناگزیر قرار دیا۔
مین مسئلہ جو ہے ڈسٹلیشن پلانٹ ہے، تب تک ڈسٹلیشن پلانٹ نہیں لگے گا گوادر شہر میں تو پانی کا مسئلہ مشکل حل ہونا، کیونکہ بارشیں تو یہاں ٹائم پہ نہیں ہوتے ہیں، مسئلہ یہی ہے۔ یہاں ہر 6 سال بعد، کبھی 5 سال بعد، کبھی 4 سال بعد، کبھی 3 سال بعد بارش ہوتا ہے۔
گوادر کو اس وقت 160 کلومیٹر دور میرانی ڈیم سے ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ گوادر کے مقامی صحافی بہرام بلوچ کا کہنا ہے کہ اس مقصد کے لیے روزانہ 200 سے 250 ٹینکر میرانی ڈیم سے پانی لاتے ہیں۔ تاہم انہوں نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے میرانی ڈیم میں بھی پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔
میرانی ڈیم میں پانی کی سطح کم ہو کر ڈیڈ لیول سے نیچے پہنچا ہے۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والی کاروا ڈیسٹینیشن پلانٹ، جیونی اور پسند بھی ناکارہ پڑے ہوئے ہیں۔
گوادر میں پانی کے مسئلے کا جو عارضی حل نکالا گیا ہے، بلوچستان حکومت کو اس کی باری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ بہرام بلوچ کے مطابق گزشتہ سال مئی سے اب تک ٹینکروں کے ذریعے پانی کی فراہمی پر 1.5 ارب روپے کے اخراجات ہوئے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے آج سکھر میں ایک ہسپتال کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں نواز شریف اور عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان رہنماؤں کا کوئی عوامی ایجنڈا نہیں۔ حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن کی رپورٹ۔
سکھر میں این آئی سی وی ڈی سیٹلائٹ اسپتال کا افتتاحی تقریب ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے اس موقع پر کہا کہ ٹکراؤ کی پالیسی کسی طور پر جمہوریت اور ملک کے مفاد میں نہیں، جو فیصلے مخالفین کے خلاف آئیں تو اس پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، جب فیصلہ اپنے خلاف آئے تو سوال کیا جاتا ہے مجھے کیوں نکالا۔
آج ایشوز بیسڈ پولیٹکس نہیں ہو رہی، پاناما یا اقامہ، عوام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، آپ کو کیوں نکالا، عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی لوگوں کی خدمت کر رہی ہے اور یہ اسپتال اس کا ثبوت ہے۔ یہ صوبے میں ہماری جانب سے دل کے علاج کے لیے قائم کیا جانے والا 5واں اسپتال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایک شہر پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔
مجھے کیوں نکالا چاہیے، یا ہر شہر میں ایسے ہاسپٹلز جہاں مفت علاج ہوتا ہے؟
بلاول بھٹو نے چیف جسٹس پاکستان سے بھی سوال کیا کہ پرویز مشرف، نواز شریف اور ڈاکٹر عاصم اور شرجیل میمن کے خون میں کیا فرق ہے کہ شرجیل میمن کو پنجاب کی جیل بھیجنے اور ان کا کیس وہاں چلانے کے لیے قانون ڈھونڈا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے سندھ میں بنائے گئے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یعنی جی ڈی اے کو ڈس فنکشنل الائنس قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس الائنس میں شامل لوگ کیا فرشتے ہیں جنہوں نے کرپشن ہی نہیں کی، ان لوگوں کے پاس یہ گاڑیاں اور جہاز کہاں سے آئے ہیں۔ تقریب میں وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ، قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید احمد شاہ، پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو موجود تھے اور انہوں نے تقاریر بھی کیں۔
یہ تھے حیدرآباد سندھ سے صحافی علی حسن۔ اور اب وقت ہوا ہے دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کے ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو کا۔
انڈیا کی ریاست پنجاب میں 1980 کے عشرے میں سکھوں کی ایک زبردست علیحدگی پسند تحریک چلی۔ اس تحریک کے دوران پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان گہری خلیج پیدا ہوئی۔ شدت پسند سکھوں کی تنظیمیں پنجاب میں سکھوں کا ایک علیحدہ ملک بنانا چاہتی تھیں۔ اس تحریک کو کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ میں آباد بہت سے سکھوں سے بھی مدد مل رہی تھی۔ یہ تحریک انتہائی پرتشدد رخ اختیار کر گئی۔ اس تحریک کے دوران ہزاروں سکھ اور ہندو مارے گئے۔ وزیراعظم اندرا گاندھی بھی گولڈن ٹیمپل میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے اپنے ہی دو سکھ محافظوں کے ہاتھوں ماری گئیں۔ ان کی ہلاکت کے بعد ہونے والے سکھ مخالف فسادات میں بھی ہزاروں سکھ مارے گئے تھے۔ ایک آزاد سکھ مملکت یا خالصتان کے قیام کی تحریک کافی عرصے تک چلی اور اس میں بڑی تعداد میں سکھ نوجوان مسلح تحریک کا حصہ بنے۔ فوج اور بالخصوص ریاستی پولیس کو اس تحریک کو ختم کرنے میں ایک طویل عرصہ لگا۔ پنجاب اور بالخصوص سکھوں کو اس تحریک کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ انڈیا کی سیاست اور معیشت میں سکھوں کا بڑا حصہ ہے۔ وہ ہمیشہ ملک کی مین اسٹریم میں رہے اور ملک کی معیشت کی ترقی میں زبردست کردار ادا کیا۔ خالصتان کی تحریک کے بعد سکھوں کا اعتماد اور بھروسہ متزلزل ہو گیا تھا۔ تحریک کے خاتمے کے کافی عرصے بعد ریاست کی صورتحال معمول پر آئی ہے۔ پرانے زخم بھر چکے ہیں اور جو تکلیف دہ یادیں ہیں لوگ انہیں فراموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب ہی نہیں پورے ملک کی صورتحال کافی بدل چکی ہے۔ پنجاب کا شمار ملک کی سب سے ترقی یافتہ ریاستوں میں ہوتا ہے۔ ریاست کے لاکھوں لوگ کینیڈا، برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا میں آباد ہیں۔ کینیڈا میں 10 لاکھ سے زیادہ انڈین آباد ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد سکھوں اور پنجابیوں کی ہے۔ وہ کینیڈا کے سیاست میں بھی زبردست کردار ادا کر رہے ہیں۔ کینیڈا میں سکھوں کی سیاست پر بعض ایسے مذہبی گردوارے بھی اثر انداز ہو رہے ہیں جن کی سوچ ریڈیکل اور سخت گیریت کی طرف مائل ہے۔ وہاں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اب بھی ایک آزاد خالصتان کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ پنجاب کے سکھوں کی اکثریت سخت گیر مذہبیت میں یقین رکھتی ہے اور وہ علیحدگی پسندی کی حمایتی ہے۔ انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ پنجاب کے سکھوں اور ہندوؤں کے درمیان پھوٹ ڈال کر علیحدگی پسندی کے مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو جب ایک ہفتے کے لیے انڈیا آئے تو ان کے ذہن میں پنجاب کے بارے میں بہت تک یہی تصور تھا جو انہوں نے کینیڈا کے سکھوں کے خیالات سے قائم کیا تھا۔ انڈیا میں سرکاری سطح پر بہت عرصے سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کینیڈا کی حکومت پنجاب کے علیحدگی پسندوں کی حمایتی ہے۔ ٹروڈو صرف اپنے ملک میں ہی مقبول نہیں ہیں، انہیں اور ان کی سیاست کو انڈیا میں بھی بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ انڈیا کے دورے پر آئے تو انہیں حکومت کی جانب سے غیر معمولی سردمہری کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت ان کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ پنجاب میں امن و امان قائم ہے اور یہاں علیحدگی پسندی کی کوئی تحریک نہیں ہے، اور یہ کہ ان کی حکومت کے موقف سے پنجاب اور سکھوں کو ہی نہیں ملک کی جمہوریت اور سلامتی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ پنجاب میں علیحدگی کی تحریک کے بہت سے رہنما اب بھی موجود ہیں، لیکن اب وہ اپنا اثر و رسوخ کھو چکے ہیں۔ ریاست اب پوری طرح پرامن ہے۔ 1980 کے عشرے کی یادیں ڈراؤنے خواب کی طرح ہیں۔ شاید ہی کسی کے ذہن میں پرانے دنوں کی طرف لوٹنے کا تصور ہو۔ کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ کے سکھوں کو بھی یہ اب سمجھ لینا چاہیے کہ پنجاب میں حالات بدل چکے ہیں، وقت بدل چکا ہے اور پنجاب میں علیحدگی پسندی کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
دلی سے شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم آپ نے سنا۔ اسے پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی آ سکتے ہیں۔ اور اب کچھ ذکر ہو جائے کھیلوں کا۔ پاکستان سپر لیگ پورے زور و شور سے متحدہ عرب امارات میں جاری ہے، اور حسب معمول ہمارے نامہ نگار عبد الرشید شکور اس وقت دبئی کے اسٹیڈیم میں موجود ہیں اور انہی کے پاس چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو خوش آمدید شکور۔ یہ بتائیے کہ آج پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان میچ کیسا رہا؟
دیکھیں، یہ میچ جو ہے اس کو ہم یکطرفہ ہی کہیں گے، کیونکہ اسلام آباد یونائٹیڈ جو ہے اس نے بہت ہی مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 177 رنس ان کو چاہیے تھے اسلام آباد یونائٹیڈ کو، 176 رنس بنائے تھے 6 وکٹوں کے نقصان پر پشاور زلمی نے، لیکن اسلام آباد کی ٹیم جو ہے وہ 142 رنس بنا پائی اور 9 وکٹوں کے نقصان پر۔ اس طرح 34 رن سے زلمی نے یہ میچ جیتا ہے، جس میں اس کے بالرز جو ہیں امید آصف جو کہ اپنا پہلا میچ کھیل رہے تھے، انہوں نے بہت ہی زبردست بالنگ کی اور انہوں نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا 23 رنز دے کر۔ اور ابتسام شیخ ہیں، وہ حیدرآباد سے تعلق ہے،
نوجوان کھلاڑی،
3 وکٹیں حاصل کی۔ جی
اچھا، تو مصباح الحق جو ہے آج ٹیم میں موجود نہیں تھی، ان کی غیر موجودگی ہی کیا سبب بنی اس ہار کا اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے؟
نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سبب بنی، بلا شبہ وہ تجربہ کار کھلاڑی ہیں جن کا ایک امپیکٹ ہے، جن کی ایک موجودگی جو ہے وہ ٹیم کو ایک حوصلہ دیتی ہے، لیکن ڈومیسٹک کرکٹ کے کچھ میچوں یہ کھیلنے کے بعد یہ پتہ چلا تھا کہ وہ ہیمسٹرنگ کی تکلیف میں مبتلا ہیں، تو آج انہوں نے آرام کیا ہے اور ٹیم مینجمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کم از کم 2 میچوں کا آرام دیا جائے گا، جس کے بعد وہ میدان میں اتر سکیں گے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کو ان کی کمی ضرور محسوس ہوئی ہے، لیکن اسلام آباد کی جو بیٹنگ ہے اس میں اچھے کھلاڑی تھے، لیکن وہ اس طرح کی پرفارمنس آج دے نہیں سکے جس طرح کی توقع تھی۔
ٹھیک ہے، اچھا اگلا میچ کوئٹہ گلیڈیٹر اور لاہور قلندرز کے درمیان ہے، تو کیا توقعات ہیں، کس کا پلڑا بھاری ہے؟
دیکھیں یہ دونوں ٹیمیں اس وقت پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ ٹاس کوئٹہ نے جیتا ہے اور لاہور کو بیٹنگ کی ہے, جو اب سے کچھ دیر کے بعد لاہور کی ٹیم اپنی اننگز کا آغاز کرے گی. لاہور کی ٹیم کے لیے ابھی تک یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ اتنا مایوس کن رہا ہے کہ وہ 136 رنز پر کل آؤٹ ہوئی تھی ملتان کے خلاف اور صرف 4 رنز کے اضافے پر اس کی 7 وکٹیں گری تھیں. تو اب لاہور کو جو ہے وہ ایک اچھی پرفارمنس دینی ہوگی, کیونکہ یہ ٹیم وہ ہے جو پچھلے ٹورنامنٹ دو ٹورنامنٹس میں دونوں میں 5ویں نمبر پر آ چکی ہے. تو آج یہ دو ٹیمیں ایسی میدان میں اتری ہیں کہ جو اپنے پہلے میچز ہار چکی ہیں.
ٹھیک عبدالرشید شکور, ہمیں صورتحال بتانے کا بہت بہت شکریہ. اور عبدالرشید شکور تقریباً روزانہ پروگرام میں شامل ہو کر پی ایس ایل کے تازہ ترین احوال ہمیں سناتے رہیں گے. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین ابھی جاری ہے.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم
موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے.
میرا سوال یہ ہے,
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین, آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اس ہفتے بالی ووڈ میں کیا کچھ ہوا جاننے کے لیے سنتے ہیں ہفتہ وار سلسلہ بالی ووڈ راؤنڈ اپ. حسب معمول پیش کر رہی ہیں نصرت جہاں.
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ. بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
ناجیا زندگی ایک پل بھی تجھ سے ہو کے جدا سن ذرا.
ٹائیگر شروف اور دیشا پٹانی کی محبت کے چرچے کافی عرصے سے عام ہیں, جنہیں یہ دونوں نہ تو ڈینائی کرتے ہیں اور نہ ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں.
میں تو تیرے رنگ میں رنگ چکا ہوں, بس تیرا بن چکا ہوں, میرا مجھ میں کچھ نہیں سب تیرا.
لیکن لگتا ہے اب حالات بدل رہے ہیں, کیونکہ ٹائیگر کچھ کچھ کہنے لگے ہیں. دراصل دیشا پٹانی باغی 2 میں ٹائیگر کی ہیروئن ہے اور فلم میں اپنی اس محبت کے لیے ٹائیگر نے کر دی ہے بغاوت.
یہ جو ٹریلر میں جو ایکشن تھا, اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اگر دیشا نہیں ہوتی اس فلم میں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اٹس ا ہی از ا ریبل فار لو اینڈ دی ریبلز فار لو. سو آئی مین ان دی کور آف دی فلم دی سٹوری اٹس ا لو سٹوری. دی ایکشن از جسٹ ا ڈیکوریشن اینڈ آئی پرومس یو دیٹ ان دس فلم.
آئی نیڈ یور ہیلپ پلیز رانی, شریا کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے پلیز؟
چلے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا آف اسکرین رومانس آن اسکرین کتنا کامیاب رہتا ہے.
کتھے چلی ہے گوپی دا پھول بن کے, کڑیے بادامی اور باندھ کر اے پاپ, تیرا پاپ چلاؤ کنجرا کنجرا.
میں ہوں نصرت جہاں اور میری بدلی ہوئی آواز میں آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
بیبی کو بیس پسند ہے, بیبی کو بیس پسند ہے.
تو بات ہو رہی تھی باغی 2 میں ٹائیگر کی محبت اور ایکشن کی.
بہت پیار کرتے تھے اس سے, میں اور نیہا کالج میں ملے تھے, ہم شادی کرنے والے تھے.
انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ فلم کے ٹریلر کے ساتھ ساتھ فلم کے ڈائریکٹر ساجد ناریاڈوالا نے باغی 3 کا بھی اعلان کر دیا ہے. کیوں بھائی, اتنی جلدی کس بات کی تھی؟ پہلے فلم کا ریاکشن تو دیکھ لیتے.
مجھے لگتا ہے آفٹر سیئنگ دی فلم اینڈ دی ٹریلر میرا کانفیڈنس بڑھ گیا تھا اینڈ آئی ہیڈ اے کنٹینٹ فار باغی 3. آئی سیڈ دس از دی رائٹ ٹائم ٹو اناؤنس. ٹریلر کے بعد اناؤنس کرتا تو لگتا کہ کیونکہ ٹریلر ایکسیپٹڈ ہے, فلم ایکسیپٹڈ ہے.
یہ تو فوجی ہے.
ہم کا تجھے ہم نے اتنا ٹارچر کیا,
جو یہ تیرا ٹارچر ہے وہ میرا وارم اپ ہے.
ساجد بھائی, آپ کی فلم تو جب چلے گی تب چلے گی, لیکن ایک فلم ہے جو دھڑا دھڑ ریکارڈ توڑ رہی ہے اور وہ ہے عامر خان کی سیکرٹ سپر سٹار. کیا کہیں گے عامر صاحب؟
ویل ہم لوگ بہت بہت زیادہ خوش ہیں
कि सीक्रेट सुपरस्टार इतनी कामयाब हुई है दुनिया भर में और इतना प्यार उसको मिला है, हर ऑडियंस ने हर देश में इतनी पसंद की है और लिहाजा इतनी सक्सेसफुल हुई है।
अरे बेटा, तुम जैसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, सोडे में इस बबल्स की तरह होते हैं, वो ऐसे ही ऊपर आते अपने आप, उन्हें कोई नहीं रोक सकता।
इंडिया तक तो ठीक है, लेकिन अपने चीनी भाइयों को ये फिल्म इंडियंस के मुकाबले में ज्यादा पसंद आई, ऐसा क्यों?
जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है चाइना में, जो दो तीन फिल्में मेरी लगी हैं, तो उसमें यही रहा है कि चाइना की ऑडियंस है, जो वहाँ के लोग हैं, उनका जो जज्बाती सुर है वो हमसे बहुत मिलता जुलता है। जो हिंदुस्तानी कहानियाँ हैं वो उनके इमोशंस को बहुत टच करती हैं। मुझे लगता है कि उनकी फिल्में भी जब हम देखेंगे तो हमें बहुत पसंद आएंगी।
ये बताएं कि आजकल आप जिस लुक में नजर आ रहे हैं उसका क्या राज है? क्या ये ठग ऑफ हिंदुस्तान के आमिर खान हैं?
नहीं, ये लुक नहीं है ठग्स का, ये आप बाली वाली है ठग्स में, लेकिन जो लुक है ठग्स का वो मैं अभी छुपा के रख रहा हूँ। ये बाल भी लंबे हैं उसमें, लेकिन लुक ये नहीं है। तो वो जब पोस्टर आएगा तभी आप देख पाएंगे लुक क्या है।
ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा,
कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा।
कहीं सादा तो कहीं अनकन्वेंशनल, कहीं मुख्तलिफ तो कहीं चैलेंजिंग किरदार निभाने वाली अपने जमाने की इंतहाई टैलेंटेड और कामयाब अदाकारा नूतन ने चार दिहाइयों के अरसे में तकरीबन 70 फिल्मों में काम किया।
छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा,
हा 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 इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
आज हम अदाकारा नूतन के फिल्मी सफर पर एक नजर डालेंगे, जिसमें आप बीबीसी के साथ नूतन के एक पुराने इंटरव्यूज की कुछ झलकियां सुन सकेंगे। नूतन ऐसी अदाकाराओं में से एक थी जो कभी नए चैलेंजेस और तजुर्बों से नहीं घबराती थी, अब चाहे वो बिमल रॉय की फिल्म बंदनी हो या फिर सुजाता।
वो सब आप बिल्कुल भूल जाइए।
ये क्या कह रही हो सुजाता?
अगर आप मेरा भला चाहते हैं तो बुआ जी से कुछ न कहे, बुआ जी, अम्मी, बापू, किसी से भी नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ।
1959 में उन्होंने फिल्म सुजाता में एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जो जात पात के बंधन में बंधी हुई थी और जिस फिल्म में 1960 के कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी जगह बनाई थी। नूतन ने अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ रंग के किरदार निभाए और बहुत कामयाब रही, तो इन किरदारों का इंतखाब वो कैसे किया करती थी?
मैंने आज तक वैसी ही पिक्चरें और वैसे ही रोल्स चूज किए जो मेरे काबिल हों, यानी कि जो मैं जिसको मैं निभाना चाहती हूँ। ये मैं नहीं कह सकती कि मुझे बाकी रोल्स ऑफर नहीं हुए, जो बिल्कुल मामूली से जैसे थे, जिसमें यानी मेरे अलावा कोई और भी कर सकता था, लेकिन मैंने वो रोल्स चूज ही नहीं किए। पिक्चरें मैंने की हैं, जैसे राज खोसला जी की है मैं तुलसी तेरे आंगन की, वो पिक्चर भी उसी ढंग की कही जा सकती है जैसे सुजाता या बंदिनी थी।
मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार।
अदाकारा शोभना समर्थ की बेटी नूतन 1952 में मिस इंडिया बनी। नूतन की पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट हमारी बेटी थी। उनका पहला बड़ा ब्रेक फिल्म सीमा थी, जिसकी कामयाबी के बाद उन्होंने पेइंग गेस्ट, अनाड़ी, छलिया, सरस्वती चंद्र और सुजाता जैसी फिल्मों में काम किया और कामयाबी के साथ साथ बेशुमार अवार्ड्स भी हासिल किए।
वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी
ना समझे वो अनाड़ी।
यूं तो नूतन ने अपने दौर के हर बड़े फिल्मसाज और हीरो के साथ काम किया, लेकिन देवानंद के साथ उनकी जोड़ी काफी हिट थी।
जैसे देव साहब, देवानंद जी और मेरी पिक्चरें बहुत सी बनी थी, लगातार बनती गई। जब हमारी जोड़ी क्लिक हो गई तो बहुत से प्रोड्यूसरों ने और देव साहब ने खुद भी अपनी पिक्चरों में हम दोनों को ही लिया था। तेरे घर के सामने, पेइंग गेस्ट, बहुत सी और पिक्चरें थी, मंजिल, उसके बाद राजी के साथ, राज कपूर जी के साथ अनाड़ी बनी, छलिया बनी, और उसके बाद बनी सुनील दत्त जी के साथ। तो एक जमाना आ जाता है जैसे एक पैर क्लिक कर जाता है।
तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने
दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह।
70 की दिहाई के बाद नूतन ने सपोर्टिंग रोल करने शुरू कर दिए और उनमें भी अपनी एक छाप छोड़ी, जिनमें मैं तुलसी तेरे आंगन की, नाम, मेरी जंग और कर्मा जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में भी नूतन के किरदार बहुत जानदार थे।
तेरा मेरा
में नूतन ने रजनीश बहल से शादी की और उनके बेटे मुनीश बहल भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है।
मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग ले ले, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे।
नूतन को अपनी बहुत सारी फिल्मों में इतने सारे किरदार और अवार्ड्स मिले, लेकिन खुद उनका फेवरेट किरदार कौन सा था?
देखिए, मुझे वो रोल करने में बहुत ही अच्छा लगा, वो था रोल बंदिनी का। मेरे हिसाब से उसमें वेरिएशंस बहुत थी, कुछ हद तक डिफिकल्ट भी था, और अलग अलग उसमें सारे, यानी कि अलग अलग उसमें ढंग थे, अलग अलग उसमें एक्सप्रेशंस थे, अलग अलग फीलिंग्स थी।
तेरा जाना
भले ही आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके जैसे टैलेंट और सादगी की मिसाल आज तक नहीं मिलती।
देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो,
हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो।
देखो रूठा ना करो।
बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म की। इस वीक आई है वेलकम टू न्यूयॉर्क।
नमस्ते, आई एम जीनल पटेल।
नाइस मीटिंग, आई एम हीरो बाय द वे।
मैं फैशन डिजाइनर।
अच्छा, दर्जी मैडम।
दर्जी?
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी फिल्म के बारे में बताएंगे। जी अर्णब,
वेलकम टू न्यूयॉर्क एक स्पूफ है। फिल्म में कुछ लाइनें बहुत अच्छी हैं, कुछ मजेदार हैं। करण जौहर, दो करण जौहर हैं, एक बुरा एक अच्छा। रितेश देशमुख कुछ कॉमेडी करी है, बॉलीवुड का उन्होंने भरपूर मजाक उड़ाया, अपनी ही फिल्म का मजाक उड़ाया, अपने कैरेक्टर्स का उड़ाया है, उस लिहाज से फिल्म अच्छी है। लेकिन यहाँ भी वही स्क्रिप्टिंग की प्रॉब्लम है, सेकेंड हाफ में समझ में नहीं आता कि इसको आगे कैसे बढ़ाएं। अगर किसी को अच्छी लगेगी तो दिलीप दोसांझ के लिए, वो एक नेचुरल परफॉर्मर है और मुझे लगता है उनको बहुत अच्छे रोल्स मिलने चाहिए। मैं वेलकम टू न्यूयॉर्क को 5 में से 2 दूंगा।
तो ये थी इस हफ्ते की गपशप, कैसी लगी आपको? अगले हफ्ते फिर आऊंगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंडअप, बॉलीवुड राउंडअप।
यहाँ लंदन में आजकल सर्दी की लहर आई हुई है और शायद हमारे साथी नुसरत जहाँ की आवाज़ भी बदल दे मौसम की तरह थोड़ी बदली हुई थी। कोशिश करते हैं कि सर्दी में खूब गर्म कपड़े पहने। अपने सामईन से भी कहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। और इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे हुसैन अस्करी, प्रोड्यूसर थे फराज हाशमी, लंदन में हमारे स्टूडियो मैनेजर थे जोनाथन ग्रियर और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। मुझे खालिद करामत को सैरबीन की तमाम टीम के साथ इजाज़त दीजिए। आखिर में हसब मामूल खबरों का खुलासा सुनते हैं। आज पेश कर रही हैं तहमीना कुरैशी।
افغانستان میں طالبان نے 3 خودکش حملے کیے جس میں 25 فوجی ہلاک ہو گئے. ایک دھماکہ دارالحکومت کابل کے ڈپلومیٹک انکلیو میں بھی ہوا. شام میں مشرقی غوطہ کے علاقے میں حکومتی فورسز کی جانب سے بمباری 7th روز بھی جاری ہے. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 500 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں سے 121 بچے ہیں. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے انٹرپول کو پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی درخواست بھیجی ہے. امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر پال مینوفورٹ پر منی لانڈرنگ اور بیرونی ایجنٹ کے ساتھ ملوث ہونے کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے. میانمار کی رکھائن ریاست میں واقع شہر ستوے میں 3 بم دھماکے ہوئے ہیں جس میں ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.